ہے عالمی متحدہ لسنس تنظیم آف پاکستان WULO کے روح رواں چودھری فہیم نور صاحب نے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات سبھی پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین۔ آج ہم بڑی عید ایسے حالات میں منا رہے ہیں کہ لاکھوں حجاج کرام سرزمین وحی پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور الہی الاف الاف کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر الله واتوب اليه۔
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
ان الحمد
ان الحمد
والنعمة لك والملك،
والنعمة لك والملك۔
لبیک اللہم لبیک کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس حجاج کرام دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں موجود ہیں۔ جو کوئی بھی دوست ان ایام میں سرزمین وحی پر ماضی میں موجود رہا ہو، اس کو ان ایام کی یاد بہت ستاتی ہے، کیوں کہ حج کے ایام انسان کی زندگی میں بہت ہی اہم موقع ہوا کرتے ہیں۔ حج کی عبادت میں موجود نظم ہمیں مالک یکتا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سرزمین وحی پر اٹھنے والا ہر قدم انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کو واپس کہاں پلٹ کر جانا ہے۔ انسان کو اندرونی لحاظ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور موجود ہے۔ ویسے تو ہمیشہ انسان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور میں موجود رہتا ہے، لیکن ایام حج باوسخ انسان کو اپنے رب کے نزدیک کر دیتا ہے۔ بہرحال مراسم ہر سال آتے ہیں اور انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ میرا بالکل بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں جب لکھنے بیٹھوں گا تو باتیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گی، لیکن ان ایام میں ریڈیو تہران سے بھی اچھے پروگرام سننے کو ملتے ہیں۔ ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ یہ سانسیں کب تک آ جا رہی ہیں اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہم نے حق کی آواز کو کتنا بلند کیا ہے۔ آج ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں اور ہر طرف بے راہ روی کا دور دورہ ہے۔ ان حالت میں انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اچھی یادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے لیے ہر موقع کو غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اس عید پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ یہ درخواست بھی کروں گا کہ خوشیوں کے ان لمحات میں ہمیں فلسطین اور غزہ کے عوام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج وہ سخت ترین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر رہے، آمین۔
جی جناب، چودھری فہیم نور صاحب ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان WULO کے آپ روح رواں ہیں، بانی چیئرمین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لسنرز کی دنیا کے جانے پہچانے نام ہیں، اور آپ کی شخصیت، آپ کی جو تنظیم ہے اس کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے، اور مختلف مناسبتوں پر آپ کے خطوط اور پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، جس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، اس تنظیم کے بہت سے ہمارے دوست ہیں، سامعین ہیں، کہ جو وقتاً فوقتاً ہمیں پیغامات اور خطوط بھیجتے رہتے ہیں۔ بہرحال جناب چودھری فہیم نور صاحب ان لسنرز میں سے ایک ہیں کہ جو ریڈیو تہران کا بھی دورہ کر چکے ہیں، اور جو ہے یہاں پر آ چکے ہیں، اسٹوڈیو میں بھی ان کی ایک ریکارڈنگ ہوئی تھی پروگرام کی، اور چودھری فہیم نور صاحب، حاجی لیاقت علی ایوان صاحب، یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ جو آ چکی ہیں یہاں پر، اور تہران کا انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور ریڈیو تہران سے سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو کو عام کرنے، لسنرز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے حوالے سے آپ کا کردار ہے، ہم قدردانی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سرگرمیاں ریڈیو کے حوالے سے جو کی جاتی رہی ہیں وہ جاری و ساری رہیں۔ جناب فہیم نور صاحب نے اپنے خط میں حج کا ذکر کیا اور اس فلسفے کا ذکر کیا کہ جو حج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یقینی طور پر یہ اجتماع کہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اور پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، ایک پیغام دے کے جاتا ہے، یہ پیغام توحید کا پیغام ہے، یہ پیغام الہی پیغام ہے، یہ پیغام الہی پیغام اس حوالے سے کہ یہاں سے امن و دوستی اور بھائی چارے کا پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے کہ ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہماری جبیں ایک ہی قبلے کے سامنے جھکتی ہے، ہم اپنے قلوب کو خداوند متعال کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پورا نچوڑ اگر جو ہے اس خط کا لیا جائے تو وہ یہی ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد معبود حقیقی ہے اور تیرے سامنے ہماری جبیں جو ہے وہ جھکتی ہے اور جھکتی رہے گی۔ یہ پیغام حج ہے اور انشاءاللہ دوستی اور امن اور بھائی چارے کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلسفہ حج کے حوالے سے مظلوموں، مستضعفوں اور خاص طور پر پسے ہوئے طبقے کا بھی ذکر کیا، اور وہ ہے فلسطین کہ جو آج پکار پکار کر ہم سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہ بھولنا، ہمارے بچوں کو نہ بھولنا، ہم پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کو نہ بھولنا، اس لیے کہ اگر تم اس کو بھول گئے تو گویا کہ تم سب کچھ بھول گئے۔ لہٰذا اس کو یقینی طور پر جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب چودھری فہیم نور صاحب کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت خط عید الاضحیٰ کے موقع پر ارسال کیا، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی تحریر کافی عرصے بعد جو ہے ہم پروگرام بزم دوستہ میں شامل کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔
جی ہاں، عید اسپیشل پروگرام بزم دوستاں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، عید کی سب کو خوشیاں مبارک۔ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے سید رضوان عالم صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ حج کے ایام ہیں اور لاکھوں زائرین خانہ خدا اس وقت سرزمین وحی پر موجود ہیں، ان ایام کے خاص آداب ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام کے تقدس کا خیال رکھیں۔ حج کے ایام انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں، لاکھوں زائرین خانہ خدا اور روضہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں مخصوص اعمال انجام دیتے ہیں، جن میں سے ایک قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کروڑوں فرزندان توحید اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ قربانی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ایک بڑی عبادت ہے، یہ عمل سنت ابراہیمی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم کی احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ قربانی کے بارے میں قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ریاکاری سے قربانی کو پاک رکھنے کے لیے سورہ حج میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں سورہ صافات میں آیا ہے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے عوض دیا۔ ان باتوں کا خط میں ذکر کرنے کا مقصد و ہدف یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اس میں نیت کا کردار اہم ترین ہے۔ ریڈیو تہران نے بھی ان ایام میں بہترین پروگرام نشر کیے ہیں اور حج کے معنوی اثرات کے حوالے سے پروگراموں میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جیسا کہ میں نے قرآنی آیات کا اوپر ذکر کیا کہ اللہ کے نزدیک گوشت اور خون نہیں، تا تقویٰ اہم ہے، ریاکاری بڑی سے بڑی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، اس لیے اگر رب کی رضا چاہیے تو ریا سے بچنا چاہیے۔ آگے چل کر لکھ رہا ہے انہوں نے کہ تقویٰ خوف خدا اور رب سے گہری قلبی محبت کی ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کے عمل کا محور رب کی رضا کے سوا کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ قربانی جیسی عظیم عبادت اگر ہمارے اندر تقویٰ کی یہ کیفیت پیدا نہیں کرتی تو پھر جانور ذبح کرنے اور خون بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اور ذبح کرتے وقت رب کا قرب حاصل کرنا واحد مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ نمود و نمائش۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، کم قیمت جانور بھی بہت اجر کا باعث ہے، جبکہ ریاکاری کے لیے ذبح کیا گیا لاکھوں کا جانور اجر کے بجائے وبال بن جاتا ہے۔ قربانی کا ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی بھی قربانی دینی چاہیے۔ اس کے لیے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کون سی خواہشات ہیں جو رب کی بندگی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان خواہشات کی قربانی ہمیں رب سے قریب کرے گی اور نفس اور شیطان کی غلامی سے دور۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ رہے انشاءاللہ۔
جی جناب، سید رضوان عالم صاحب مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت خط ارسال کیا۔ بہن ناہید انوری، آپ جس انداز سے پڑھ رہی تھیں اس خط کو اور جو مضامین تھے اس خط کے اندر وہ واقعاً غور طلب تھے، اور ایک ایک جملہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس عید کے موقع پر جانور کی، اس قربانی کے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال
رکھنا چاہیے۔ بہت ہی اچھی طرح سے تفصیلی انہوں نے نچوڑ کہہ لیں ایک طرح سے قربانی کے بارے میں پیش کیا،
اور جو قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ گوشت یہ خون ہم تک نہیں آتا، جو چیز آتی ہے وہ نیت ہے کہ جس کے تحت تم یہ قربانی کر رہے ہو، خلوص جو ہے تمہارا وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچے گا۔ لہٰذا یہ ایک اہم نقطہ ہے اس قربانی کا، اور اپنے نفس کی نفسانی خواہشات پر چھری پھیرنا اور ان خواہشات کو ختم کرنا، یہ سب سے بڑی اس عید کا پیغام ہے۔ اور میں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ مختلف ویڈیو دیکھ رہا تھا، لوگ لاکھوں کا جانور خرید کر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور اس کی نمود و نمائش جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کس طریقے سے سجایا جاتا ہے، پھر رات رات بھر
گھمایا جاتا ہے پورے محلے میں،
پورے محلے کے اندر، بہرحال ایک طریقے سے ایک ایونٹ بن گیا ہے جو ایک خاص طور پر اس معنویت کو کم کر رہا ہے
اور صرف نمائشی بن کر رہ گیا ہے بعض جگہوں پر۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان ایام سے جو ہے وہ مانوی فائدہ زیادہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جناب سید رضوان عالم صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مختلف نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اور ہم بھی آپ کے اس پیغام کو سن کر، خط کو سن کر، تحریر کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ غور و فکر میں ڈوب گئے۔ اور جب بہن ناہید انوری آپ پڑھ رہی تھیں، مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا آپ بھی غور سے کہ کلمات کو ادا کر رہی ہیں، اور جو کلمات آپ ادا کر رہی تھیں تو میں بھی ادھر سے ان کی طرف تھوڑی سی میری توجہ جا رہی تھی کہ اللہ نے جو چیز اپنے لیے جو ہے وہ خاص رکھی ہے وہ یہ ہے کہ نیت، آپ کی نیت، آپ کا خلوص، اور جو آپ کا پیار ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ نمود و نمائش اور نفسانی خواہشات وہ سب کی سب ادھر رہ جائیں گی، جو چیز پہنچے گی وہ خلوص نیت ہے۔ عبادت کے اندر سب سے اہم نقطہ بھی اسی طرف مرکوز رہنا چاہیے۔ بہن ناہید انوری، آخری پروگرام میں ہم ایک مرتبہ پھر اس بڑی عید کی تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہماری پوری ریڈیو کی ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے۔
خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ تو سامعین، آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے۔ صہیونی حکومت کو ایران کی انٹیلیجنس کا سب سے بڑا دھچکا، ٹرمپ ایک کمزور بدمعاش ہے جو مزاحمت کے سامنے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مشہور امریکی تاریخ نگار ٹیوٹی اسنائیڈر کا بیان۔ یمنیوں نے طیارہ بردار بحری جہاز ٹرو مین کو ناکارہ کر دیا، امریکی میگزین انٹرنیشنل انٹرسٹ۔ سامعین اب سماعت فرمائیں اخبار جامع جم کی بعض اہم سرخیاں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا مکمل فتح کا دعویٰ محض ایک وہم ہے، حماس۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کے لیے سیکورٹی کا واقعہ، القسام نے اہل یاسین 105 راکٹ فائر کیا۔ اور مغرب کی ایران مخالف قرارداد کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا، ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے روس کے نمائندے کا بیان۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ آلائشیں ٹھکانے لگانے کے بعد گلی محلوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، کمشنر لاہور۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی جانوروں کی قربانی جاری، مالاکنڈ باٹا پہاڑی جنگل میں 2 روز سے لگی آگ مزید پھیل گئی۔ امریکہ تارکین کے خلاف انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، شدید جھڑپیں۔ ایلون مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ڈونالڈ ٹرمپ۔ اور کولمبیا میں صدارتی امیدوار پر قاتلانہ حملہ، حالت تشویشناک۔ سامعین، اخبار ایکسپریس نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ پاکستانی سفارتی وفد امریکہ سے برطانیہ پہنچ گیا، امن کی اہمیت پر زور۔ وکٹری پریڈ میں ہلاکتیں، کوہلی کی فرنچائز پر پابندی لگنے کا امکان۔ چین کا اہم اقدام، بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ طاقتور شخصیات کی جنگ، ٹرمپ کی مسک کو ڈیموکریٹس کی حمایت پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ اور طالبان کا مغرب نواز شہریوں کے لیے عام معافی کا اعلان، افغانستان واپس آنے کی دعوت۔ سامعین، عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے سبب پاکستان میں اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ہم آج کے پروگرام میں نیوز ویب سائٹ اسلام ٹائمز میں شائع ہونے والے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار زرار کھوڑو کے مضمون کو شامل پروگرام کر رہے ہیں، اور اس مضمون کا عنوان ہے مسجد الاقصی پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، وقت کی ریت تیزی سے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ مضمون نگار زرار کھوڑو لکھتے ہیں کہ کچھ روز قبل 26 مئی کو اسرائیل نے یوم یروشلم منایا۔ یہ وہ دن ہے جب اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ کے بعد مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پر قبضہ کیا تھا۔ اس دن کی تقریبات میں انتہائی دائیں بازو کے ہزاروں اسرائیلیوں کو سڑکوں پر نکل کر عربوں کو ہراساں کرنے کی قومی تفریح میں مشغول دیکھا گیا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر بین گویر کی موجودگی اور ان کی حمایت سے ہجوم نے مسلم کوارٹر کی جانب مارچ کیا، جہاں انہوں نے عربوں کو موت دو جیسے نعرے لگاتے ہوئے غزہ کے باشندوں کی حالت ازار کا مذاق اڑایا، جبکہ اسلام اور اس کی معزز شخصیات کے خلاف گستاخانہ نعرے بلند کیے۔ یہ تمام سرگرمیاں اسرائیلی پولیس کے حفاظتی حصار میں کی گئیں۔ ماضی کی روایت کے مطابق ان اسرائیلیوں نے الاقصی کے احاطے پر بھی دھاوا بولا، جہاں انہوں نے گانا گایا، رقص کیا اور تلمودی رسومات ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر نئے نکبہ اور فلسطینیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ غزہ نسل کشی کی حمایت کرنے والے ایک اہم نام اور صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ نے بھی اس موقع پر تقریر کی اور فتح، قبضے اور آباد کاری کو اپنے سب سے قیمتی مقاصد کے طور پر بیان کیا۔ ان کا ایک اور بیان جو ان کے سامعین کے کانوں میں شہد گھول گیا، وہ ان کی جانب سے اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد الاقصی کے مقام پر ٹیمپل کی تعمیر نو کا مطالبہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی مسجد الاقصی کے زیر زمین بڑی سرنگ میں ٹہلتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ سرنگیں آثار قدیمہ کی تحقیقات کے لیے بنائی ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ زیر زمین کھدائی کا مقصد مسجد الاقصی کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے اور ایسا کوئی آثار قدیمہ کا ثبوت تلاش کرنا ہے جو انہیں ٹیمپل ماؤنٹ، جسے عرب حرم الشریف کہتے ہیں، پر اپنے مکمل قبضے کا جواز فراہم کر سکے۔ یوں وہ آخرکار نام نہاد تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے ہیکل کیا تھے۔ تو پہلا ہیکل تقریباً 957 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا، جسے چند صدیوں بعد یروشلم کے محاصرے کے دوران سلطنت بابل نے تباہ کر دیا تھا۔ دوسرا ہیکل 538 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اسے بھی سن 70 عیسوی میں سلطنت روم کے خلاف یہودیوں کی خونریز اور بدقسمت بغاوت کے نتیجے میں رومی حکمرانوں نے تباہ کر دیا تھا۔ دوسرے ہیکل کی باقیات میں سے صرف اس کی مغربی دیوار باقی رہ گئی ہے، جو آج ویلنگ وال کہلاتی ہے، جہاں تقریباً ہر امریکی سیاستداں کو جانا پڑتا ہے، اور یہاں ان کے لیے اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی طرح طاقتور اسرائیلی لابیز کے فنڈز اور حمایت کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں۔ تو نئے ہیکل کی تعمیر کیوں؟ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کیوں ضروری ہے؟ بعض یہود مذہبی دھڑوں میں یہ غالب سوچ پائی جاتی ہے کہ مسیحا کی آمد کو یقینی بنانے کے لیے تھرڈ ٹیمپل تعمیر کیا جانا چاہیے۔ یہ مسیحا ممکنہ طور پر یہودی بالادستی کے ایک نہ ختم ہونے والے سنہری دور کا آغاز کرے گا، جس میں دیگر تمام قومیں ان کی مرضی کی تابع ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے پہلے مسجد الاقصی کو منہدم کرنا ہوگا۔ اور سامعین، پاکستانی اخبارات کے بعد اب ہندوستانی اخبارات۔ روزنامہ انقلاب نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ منی پور، میتھئی برادری کے لیڈر کی گرفتاری، حالات کشیدہ، انٹرنیٹ بند، کرفیو نافذ۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار پر سرعام حملہ، سر میں 3 گولیاں لگیں، آئی سی یو میں داخل۔ عدالت کا حکم نظر انداز، وشال گڑھ پر عرس کی اجازت نہیں۔ ٹرمپ نے مسک سے تعلقات منقطع کیے، ڈیموکریٹس کی حمایت پر نتائج کی دھمکی۔ اور سامعین، روزنامہ قومی آواز نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ گوا کے وزیر صحت وشوجیت رانے کی جانب سے سینئر ڈاکٹر کی تذلیل، کانگریس نے رویے کو شرمناک قرار دیا۔ بہار میں NDA حکومت کی قلعی کھل گئی۔ کانگریس کا وزیر اعظم مودی پر شدید حملہ، کہا 11 سال میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں۔ افغانستان، کابل میں پانی کا بحران۔ منی پور کے عوام وزیر اعظم کی بے رخی اور غیر حساسیت کی قیمت چکا رہے ہیں، جے رام رمیش۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین بریگیڈ کے سربراہ کی موت، اسرائیل، ترقی یافتہ ہندوستان کا راستہ صرف کسانوں کے کھیت سے گزرے گا، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب نے آج یہ اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے قربانی اور ایثار۔ اخبار لکھتا ہے کہ عید قربان محض قربانی نہیں، ایک پیغام ہے۔ قربانی اور ایثار کا پیغام، افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان عید قربان تو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں مگر قربانی اور ایثار کے پیغام کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آس پاس کے خاندانوں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو بہت سے رجحانات اس بات کی توثیق کرتے ہیں۔ بھائی سے بھائی کی ناچاقی ہو جائے تو یہ غیر فطری نہیں، مگر اس ناچاقی کا برقرار رہنا اور وقت کے ساتھ زیادہ گہرا ہوتا چلا جانا کیا سمجھاتا ہے؟ سنا تھا کہ ایک صاحب نے کسی کو قرض دیا، اس نے وقت پر قرض لوٹانے کی کوشش کی تو قرض دینے والے نے کہا کہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، البتہ جب کسی اور شخص کو مالی مشکل میں دیکھو تو یہ رقم اسے دے دینا، میں سمجھوں گا کہ جو قرض میں نے دیا تھا وہ ادا ہو گیا۔ یہ جذبہ آج کہاں دکھائی دیتا ہے؟ یہ ایثار ہی تو تھا، اور ایثار بھی کس درجے کا؟ اگر معاشرے کے بہت سے لوگ اس انداز میں قرض دینے لگیں تو سوچئے کہ کس طرح لوگوں کی مدد بھی ہوگی اور ایک خوشگوار تاثر قائم ہوگا۔ ایک نوجوان کے والد نے بیٹے کی شادی کے لیے خطیر رقم جمع کی تھی، مگر صاحبزادے کی شادی سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیٹے کو گہرا صدمہ پہنچا، اس نے والد کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہا۔ اس دوران اس نے شادی تو کی مگر نہایت سادگی کے ساتھ، اور والد کی جمع کردہ خطیر رقم ان کے نام سے صدقہ کر دی۔ رشتہ داروں اور واقف کاروں نے پیٹھ پیچھے کافی کچھ کہا سنا، مگر اس نے کسی کی بات کا ملال نہیں کیا۔ اس کے برخلاف وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ اس نے والد کے نام سے خطیر رقم صدقہ کی ہے۔ سوچئے کتنے نوجوان ہیں ایسے۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب اپنے اداریے میں مزید لکھتا ہے کہ ایک واقعہ کچھ اس طرح کا بھی ہے کہ والد ابھی بقید حیات ہیں، ایسا نہیں کہ دائی اجل کو لبیک کہہ چکے ہوں اور ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ان کے بیٹے اپنی اکلوتی بہن کو ترکے میں حصے دار بنانے سے گریز کر رہے ہوں، یہ کہہ کر کہ تمہارا جو حصہ تھا وہ تمہاری شادی میں خرچ ہو چکا۔ والد صاحب نے خود یہی دلیل پیش کی کہ شادی میں جو خرچ کیا وہ وہی تمہارا حصہ تھا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم شاعری کی مختلف اصناف کے بارے میں رودکی کی مہارت اور ان کے نظریات پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں بتایا تھا کہ ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودقی تقریباً تیسری صدی ہجری کے اواسط مطابق 9ویں عیسوی میں اس زمانے کے وسیع و عریض ایران میں شامل سمرقند کے ایک کوہستانی دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی، تعلیم اور معلومات کے بارے میں زیادہ اطلاعات دستیاب نہیں ہیں، اور ان کے بہت سے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچ پائے ہیں، جن میں سے 115 اشعار کتاب کلیلہ و دمنہ سے متعلق ہیں۔ رودکی نے اس کتاب کو سامانی بادشاہ ابو نصر کے حکم پر نظم میں ڈھالا تھا۔ جرمن مستشرق پاول ہرن کی تحقیقات کے مطابق رودکی کے پاس اشعار کا تعلق سندباد یا سندباد نامہ نامی حکایت کے ساتھ ہے، حتیٰ ان کا ایک شعر ہزاروں یک شب کتاب کی ایک داستان سے متعلق ہے۔ سندباد یا سندباد نامہ بھی کلیلہ و دمنہ جیسی کتاب ہے، اور بظاہر ساسانیوں کے عہد میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ دستیاب اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ رودکی نے سندباد نامہ کی کہانیوں یا اس کی بعض کہانیوں کو نظم میں ڈھالا۔ اس کے کئی برسوں کے بعد ابو الفوارس قنارسی نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ رودکی نے سندباد نامہ کو کلیلہ و دمنہ کے وزن اور اسی کے اسلوب کے مطابق نظم میں ڈھالا۔ البتہ ہم تک صرف چند اشعار ہی پہنچے ہیں۔ رودکی کے باقی ماندہ اشعار مدح، قصائد، غزلیات اور مراسی پر مشتمل ہیں۔ ماضی سے ہم تک جو اشعار پہنچے ہیں ان کے مطابق مدح فارسی شاعری کی سب سے زیادہ قدیم صنف ہے۔ قدیم شعرا کے اشعار کا جائزہ لینے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مدح شاعری کا بنیادی اور اہم رکن شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی شاعری میں قصیدہ گو شعرا کو خاص مقام حاصل ہے اور ان میں رودکی مدح کہنے کے فن کے ایک بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس فن شاعری کے دوسرے ماہرین نے ان کو استاد اور اپنے آپ کو ان کا شاگرد قرار دیا ہے۔ اس طرح کے اشعار میں رودکی کا کلام مبالغہ آمیز نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کلام بہت ہی سادگی اور عمدگی کا حامل ہے۔ شاعری کی دوسری اصناف میں سے رودکی کی پسندیدہ صنف غزل ہے۔ غزل ایرانی شعرا کا ہمیشہ سے ہی شاہکار رہی ہے اور کبھی بھی اس سرزمین میں عظیم غزل گو شعرا کا فقدان نہیں ہوا ہے۔ فارسی شاعری کو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب بھی رودکی کو بہت سے غزل گو شعرا پر برتری حاصل ہے۔ ان کا بیان کردہ وصف بہت ہی خوبصورت، زیبا، اچھوتا اور مؤثر ہے۔ انہوں نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ نہایت سادہ اور رسا ہیں۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں مرثیہ بھی نظر آتا ہے۔ رودکی سے پہلے کے شعرا کا کوئی مرثیہ ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ سمجھ سکیں کہ رودکی سے پہلے مرثیہ کس مقام پر تھا۔ رودکی کے مرثیہ کے جو چند اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مرثیہ کہنے پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ رودکی نے اپنے دوست اور شاعر شہید بلخی کے لیے جو مرثیہ کہا ہے اس میں بہت ہی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ شہید بلخی کی علمی اور معنوی عظمت کو سراہا ہے۔ یہ اشعار ایک سنرسیدہ شخص کے ہیں جو اس نے دنیا سے اٹھ جانے والے اپنے دوست کے بارے میں کہے ہیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اشعار ان بہت سے لوگوں کی زبان حال ہیں جن کو اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ اشعار آج بھی علمی و ادبی شخصیات کی وفات کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ رودکی کے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس قدر کم اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی محقق اور ناقد رودکی کے نظریات کے بارے میں صحیح اور مکمل رائے پیش نہیں کر سکتا، حتیٰ وہ رودکی کے فکری نظام کی تعمیر نو بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مرقع کھینچ سکتا ہے۔ البتہ دستیاب اشعار سے محققین کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ رودکی ایک مفکر شاعر تھا۔ ان اشعار سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ رودکی فلسفی افکار و نظریات سے تہی داما نہیں تھا، اس نے اپنے ایک قصیدے میں اپنے آپ کو ادیب، خطیب، حکیم، فقیہ اور حکمت کا متلاشی قرار دیا ہے۔ رودکی کے اشعار میں اقلیت، علم دوستی، عشق، دنیا کا ناقابل اعتبار ہونا، سعادت کا نظریہ اور یہ کہ سعادت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جیسے موضوعات نظر آتے ہیں۔ اسپین کے شاعر اور مصنف میگل ڈی اونامونو کا خیال ہے کہ ایک حقیقی شعر میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اول دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس اور دوم عشق۔ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس دل میں رب العالمین سے محبت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے زندگی تازہ اور ابدی ہو جاتی ہے۔ اگر رودکی کے زیادہ اشعار باقی رہتے تو شاید ہم اس کے دیوان میں موجود اس موضوع کے بارے میں زیادہ بہتر بات کر سکتے۔ بہرحال رودکی کا جو تھوڑا بہت کلام ہم تک پہنچا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے اور آدمی کی زندگی کے اختتام یا موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔ رود کی دنیا کا مرقع ایک سپنے کے طور پر کھینچتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں خواب اور سپنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دنیا بھی ناقابل اعتبار ہونے کے اعتبار سے خواب کی مانند ہے۔ اس طرح کے مضامین کے حامل اشعار میں رودکی کے مؤثر لہن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ایک فلسفی کی طرح اپنے ضمیر کی گہرائی سے اپنے احساس اور افکار کو زبان پر لاتے ہیں۔ ان جہان پاک خواب کردار است، انشناست کے دلش بیدار است، نیکی او بے جا یگاہ بد است، چے نشینی بدین جہان ہموار، کہ ہمیں کھار او نہ ہموار است۔ رودکی نے حتیٰ جو مرثیہ کہا ہے اس میں بھی فلسفی رنگ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ عمر کے ناقابل اعتبار اور ناپائیدار ہونے کی بات کی ہے۔ رودکی کا خیال ہے کہ صرف عشق کے ذریعے ہی اس فانی دنیا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں دو طرح کا عشق نظر آتا ہے، ان میں سے ایک زمینی عشق ہے اور دوسرا متعالی اور طبیعی عشق ہے، اور جو حریت پسند اور دانش مند انسان کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ عشق متعالی شاعر کے فطری ذوق کی تخلیق ہے، حقیقت میں یہ وہی عنصر ہے جس کی وجہ سے برس ہا برس گزرنے کے باوجود ادب دوست افراد اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ عشق ہے جس کی اعلی قسم عرفانی عشق کے قریب ہوتی ہے۔ نظر چگونے بے دوسم کے بحر دیدن دوست، زخا کے من ہمیں نرگس دمد بے جائیے گیا، کسی کے آگہیا سوق عشق جانن یافت، زخیش حیف بود کہ دمی بود آگاہ۔ رودکی نے جن دوسرے موضوعات پر توجہ دی ہے ان میں سے ایک سعادت کا موضوع ہے۔ رودکی کے اشعار پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کے انجام، زندگی کے مقصد اور اس کی سعادت کے موضوعات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ وہ سعادت اور خوشی و مسرت تک رسائی کے لیے چار چیزوں کو ضروری سمجھتے تھے: اول تندرستی، دوم اچھے اخلاق، سوم عقل مندی اور چہارم نیک نامی۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں ان امور کو عملی جامع پہناتے تھے، اور وہ ایک تندرست اور خوشحال شخص تھے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو، اسلام آباد اور دہلی کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت اور ثالثی کے لیے آمادگی کا اعلان۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، میتھئی قبیلے کے ایک لیڈر کی گرفتاری کے بعد مختلف اضلاع میں پرتشدد مظاہرے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی گفتگو، عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مسخ کرنے کا الزام۔ امریکی صدر اگر سمجھوتا چاہتے ہیں تو نتن یاہو کے ناکام آئیڈیاز سے پرہیز کریں، محمد باقر قالیباف۔ اور فلسطینی مجاہدین مومنٹ نے اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسد ابو شریعہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت کرتے ہوئے ثالثی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ٹیلی فونی گفتگو میں صدر مملکت نے دورہ اسلام آباد کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کمیشنوں کو ضروری ہدایات دی جا چکی ہیں تاکہ مستقبل قریب میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مزید فروغ آ سکے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی کی بنیاد پوری دنیا میں کشیدگی ختم یا کم کرانے پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے مابین پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ہر اقدام کا خیر مقدم اور ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تہران کی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس گفتگو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر مملکت کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو اس سے قبل بھی سراہ چکے ہیں اور اس سلسلے میں تہران کی مزید کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کی میتھئی کمیونٹی کے تنظیم آرام بائی ٹینگول کے لیڈر کی گرفتاری کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ منی پور کی انتظامیہ نے کشیدگی کے پیش نظر حالات کو بدتر ہونے سے بچانے کے لیے ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ کی خدمات 5 دن کے لیے منقطع کر دی ہیں۔ حکومت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اشتعال انگیزی اور افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 6,000 سے تجاوز کر گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے تقریباً 400 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران کورونا کی نئی لہر سے مزید 6 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 65 اور اس لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 6,133 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر کا زور کیرلا میں زیادہ بتایا گیا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 378 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جس کے بعد کورونا کی نئی لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 2,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ نے، جو ہندوستان میں پناہ گزی ہیں، چیف ایڈوائزر محمد یونس پر ملک کی معیشت تباہ، سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مسخ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اپنے خلاف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت میں بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد یونس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چند ماہ کے اندر بنگلہ دیش کی معیشت تباہ کر دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر نے امریکی صدر کو نصیحت کی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ سمجھوتا چاہتے ہیں تو صہیونی وزیراعظم کے ناکام آئیڈیاز سے پرہیز کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں کہا کہ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات میں امریکی رویے میں صداقت نہیں اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ امریکہ ایک جانب مسکرا کر ایران کے لیے اقتصادی ترقی کی بات کرتا ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں یورینیم کی افزودگی کے بین الاقوامی حق سے محروم کرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے تاکید کے ساتھ کہا کہ امریکی صدر کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ واقعاً سمجھوتا چاہتے ہیں تو اپنا رویہ تبدیل کریں اور صہیونی حکومت کے حصے کا کام کرنے اور نتن یاہو کے ناکام آئیڈیاز کو آگے بڑھانے سے دستبردار ہو جائیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پابندیاں اٹھانے کے لیے قانونی اسٹریٹجک ایکشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے مطابق ایران پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی فائدے کے عوض ملک کے اندر یورینیم کی افزودگی جاری رکھتے ہوئے ایٹمی سرگرمیوں کا پرامن ہونا ثابت کرنے کے لیے لازمی بحالی اعتماد انجام دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر نے ایرانی انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی اہم انٹیلیجنس آپریشنل اور اسٹریٹیجک دستاویزات حاصل کرنے کی خبر دی ہے۔ ایرانی وزیر انٹیلیجنس حجت الاسلام اسماعیل خطیب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اللہ کے لطف و کرم سے ایران کے سیکورٹی اہلکاروں نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس، دفاعی اور اسٹریٹیجک معلومات کے خزانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر برائے انٹیلیجنس حجت الاسلام سے اسماعیل خطیب نے بتایا کہ اللہ کے لطف و کرم اور انٹیلیجنس فورسز کی مدد سے یہ ان دستاویزات کو ملک کے اندر منتقل کر لیا گیا۔ انہوں نے ان دستاویزات کے ایٹمی موضوع سے متعلق ہونے کے بارے میں کہا کہ مکمل جوہری دستاویزات حاصل کر لی گئی ہیں اور انہیں ملک کے اندر منتقل بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دستاویزات میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک سے متعلق اہم معلومات اور دستاویزات بھی شامل ہیں۔ حجت الاسلام خطیب نے کہا کہ جتنی اہمیت ان دستاویزات کی ہے اتنی ہی اہمیت ان کی منتقلی کے طریقہ کار کی بھی ہے، اس لیے ہم ان طریقوں کو مکمل طور پر مخفی اور محفوظ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ان دستاویزات کے منتقل کرنے کے طریقے فی الحال ظاہر نہیں کیے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ان دستاویزات کو بعد میں منظر عام پر لایا جائے گا۔ فلسطینی مجاہدین مومنٹ نے ایک بیان میں اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسعد ابو شریعہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شیخ اسعد عطیہ ابو شریعہ ابو الشیخ ایک اسلامی مفکر فلسطین میں جہاد اور مزاحمت کے اہم مجاہد کمانڈر تھے، جو ہفتے کو غزہ شہر میں ہونے والی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بمباری میں احمد عطیہ ابو شریعہ سیکرٹری جنرل کے بھائی اور مجاہدین تحریک کے مرکزی سیکرٹریٹ کے رکن اور تحریک کی غزہ شاخ کے سربراہ اور ابو شریعہ کے اہل خانہ کے درجنوں دیگر افراد شہید ہوئے۔ تحریک مجاہدین کے بیان میں آیا ہے کہ آج ہم ایک ایسے عظیم سپہ سالار کو الوداع کر رہے ہیں جس نے کئی برسوں تک مختلف مارکوں میں صہیونی دشمن کو کاری ضربیں لگائیں اور ہمیشہ دشمن کا تعاقب کیا اور 5 سے زیادہ مرتبہ قتل و غارت گری سے بال بال بچ گئے۔ تاہم ان تمام مسائل و مشکلات کے باوجود اس مجاہد نے جرات و بہادری سے استقامت کے راستے کو جاری رکھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ عظیم مجاہد نے آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے اپنے 5 بھائیوں کو فلسطین کے لیے وقف کر دیا تھا اور آپریشن طوفان الاقصی کے بعد ان کے اہل خانہ کے 150 سے زائد افراد، جن میں ان کے اہلیہ، بچے، بھائی، بہنیں، ان کے درجنوں عزیز و اقارب شامل ہیں، شہید ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 500 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے فلسطینی شہداء کے جدید ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر صہیونی جارحیت میں 108 فلسطینی شہید اور 393 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اسی طرح انسان دوستانہ امداد کے حصول کی کوششوں کے دوران 5 فلسطینیوں کے شہید اور 123 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک امداد کے حصول کی کوششوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 115 اور زخمیوں کی تعداد 1110 ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک غزہ میں 4603 فلسطینی شہید اور 14186 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 54880 جبکہ زخمیوں کی تعداد 126227 ہو گئی ہے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے فوجیوں ان کے فوجی ساز و سامان پر عز الدین القسام بریگیڈ کے حملے کی خبر دی ہے۔ راشد نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی کے خان یونس علاقے میں صہیونی فوجیوں کے خلاف کارروائی کی خبر دی، جس کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو مقبوضہ فلسطین کے سوروکا اسپتال منتقل کیا۔ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ شہر خان یونس کے الیرموک علاقے میں اسرائیلی فوج کے بلڈوزروں پر الیاسین 105 میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گیا۔ اس سے قبل تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سراغ القدس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے شمالی مشرقی خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ان کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا، جو 1 جون کو اٹلی کے ساحل سے غزہ کے لیے روانہ ہوا ہے، اپنے مشن کے تحت غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اب اس علاقے سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا انسان دوستانہ تحریک کے مطابق یہ اقدام عمل میں لا رہا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کی مسلسل دھمکیوں کی بنا پر انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فلوٹیلا شدید خطرے سے بھی دوچار ہے۔ تاہم وہ مسلسل غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ مظلوم فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کر سکے، جو اس فلوٹیلا سے امیدیں بھی لگائے ہوئے ہیں۔ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا 1 جون کو اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوا، اور اس کا نام میڈلین بھی فلسطینی جوان خاتون ملاح کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس بحری جہاز میں انسان دوستانہ امداد موجود ہے جو بے گناہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا کو غزہ پہنچنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی جرمن کارکن اس یاسمین اکار نے کہا ہے کہ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی کے اعلان کے مطابق میڈلین غزہ فلوٹیلا غزہ سے ابھی تقریباً 250 میل دور ہے، اور یہ بحری جہاز پیر تک غزہ کے سواحل تک پہنچ سکتا ہے۔ یاسمین اکار نے کہا کہ دوسرے اسلحہ بھیجتے ہیں، مگر ہم انسان دوستانہ امداد لے کر جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے میڈلین غزہ فلوٹیلا کے خلاف کسی بھی ممکنہ جارحانہ کارروائی کو بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے غزہ میں لوگوں کو بھوک مری سے بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے ایک بیان میں غزہ کی المناک صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ انسان دوستانہ امداد کو محفوظ طریقے سے غزہ پہنچانے کے لیے اس علاقے میں جنگ کا سلسلہ بند کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ گزرگاہوں کو بند رکھنے سے بھوک مری بڑھنے کے ساتھ ساتھ مظلوم فلسطینی عام شہریوں میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں 70,000 سے زائد بچوں کو صحیح غذا تک نصیب نہیں ہے، جبکہ امدادی کاروائیاں انجام دینے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور خوراک و غذائی اشیاء اگر نہیں پہنچائی گئی تو بحران اور بدامنی اور المیے کا سلسلہ یوں ہی بنا رہے گا۔ اس لیے انسان دوستانہ امداد غزہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عام شہریوں کو بھوک سے نجات دلائی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے امریکہ کی جانب سے امداد کی تقسیم کے طریقے پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ صہیونی حکومت فلسطینی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے بھی انسان دوستانہ امداد فوری طور پر غزہ پہنچائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر البانیز نے غزہ کے انسان دوستانہ امداد کے ادارے پر، جو امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت نے قائم کیا ہے، تنقید کرتے ہوئے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ادارے کی جانب سے امداد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ فلسطینی عام شہریوں کی توہین کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے فلسطینی عام شہریوں کو بھوکھا رکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مسلح دہشت گردوں کو عام شہریوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عام شہریوں کو بھوکا رکھے جانے کے ساتھ ساتھ انہیں مرعوب بھی کیا جا سکے۔ انسانی حقوق کے یورپی مرکز نے تاکید کی ہے کہ اسرائیل نے امداد کی تقسیم کے جھوٹے مراکز قائم کیے ہیں اور وہ بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ لاس اینجلس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری رہنے کی خبر ہے۔ امریکی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق لاس اینجلس میں تارکین وطن کے خلاف امیگریشن حکام کے چھاپوں اور کریک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے وسیع تر ہو گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے لاس اینجلس کے گورنر اور میئر پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا الزام لگایا ہے۔ مظاہروں کو کچلنے کے لیے نیشنل گارڈز کے 2000 اہلکار بھیج دیے گئے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس اقدام سے لاس اینجلس میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، دوست کا کردار انسان کے افکار و کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوست کی بات پر عمل کیا جائے۔ دوست کی دوستی جہاں دنیا میں اثر انداز ہے، وہیں آخرت میں بھی اس کی ہم نشینی کا باعث ہے۔ لہذا دوست کا انتخاب غور و فکر کے بعد ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اور سامعین، اچھے کاموں کی عادت ڈال لینی چاہیے جو آگے چل کر فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر کبھی کسی مشکل کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو بھی فضل الہی شامل حال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی نیک عمل لکھتا ہے جو وہ اپنی صحت کے عالم میں کرتا تھا، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور سامعین، خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالمِ
امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ